مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران دہشت گردی کے مسلسل واقعات کے بعد، جن میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے اور املاک کا نقصان ہوا، پاکستان میں ایک بار پھر بڑے زور و شور سے دہشت گردی کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے، جس میں افغانستان کی سرحد کے پار دوسری جانب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہدف بنانا بھی شامل ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ تو گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب رستم شاہ محمد، جو کہ پاکستان کے سابق سفیر تھے افغانستان میں۔ ہمارے ساتھ جناب تسنیم رانی صاحب موجود ہیں، جو پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تو جناب سلمان عابد صاحب ہیں، جو دہشت گردی کے بارے میں متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور کچھ دیر بعد ہمیں جرمنی سے جوائن کریں گے ڈاکٹر حسین یاسا، جو ایک افغان اسکالر اور انالسٹ ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی اشتیاق کی اس حوالے سے جو آج پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے، اور سرکاری میڈیا کے مطابق اضافی بھاری توپ خانہ بھی سرحدی علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت پیر کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مقصد مشترکہ دشمن سے لڑنا ہے، جس میں ہر طرح کے دہشت گرد شامل ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے ہیں، اور ان کوششوں کو مشترکہ طور پر جاری رہنا چاہیے۔ بیان کے مطابق فوج کے سربراہ نے افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے اور افغان سیکیورٹی فورسز سے تعاون کی ہدایت کی، اور کہا کہ اس کا مقصد دہشت گردوں اور ہر طرح کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردی کے خلاف باہمی کوششوں اور تعاون کے لیے افغان عہدیداروں کی تجاویز کا خیر مقدم بھی کیا۔ دہشت گرد حملوں کی تازہ لہر کے بعد پاکستان نے ملک بھر میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اور ایسی کارروائیوں میں حکام کے مطابق اب تک 100 سے زائد مشتبہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے ملک بھر میں سرچ آپریشن پیر کو بھی جاری رہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
رستم شاہ محمد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ جو سرحد پار کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کیا یہ کارروائیاں واقعی دہشت گردی کے انسداد کے لیے مؤثر ثابت ہوں گی؟
دیکھیے، پاکستان افغانستان کے تعلقات پہلے سے بہت ہی ابتر ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی فیوربلٹی ریٹنگ وہاں افغانستان میں اب 4% تک گر گئی ہے، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو بارڈر پہ جو بمباری ہو رہی ہے، جو آرٹیلری کی شیلنگ ہو رہی ہے، اور اس سے جو وہاں عام لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں، اس سے مزید کشیدگی میں اضافہ ہوگا، ٹینشن میں اضافہ ہوگا، وہاں کے لوگوں کی جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوں گی، کیونکہ بارڈر پہ جو پاپولیشن ہے، مکانات ہیں، دیہات ہیں، ان سب کو خالی کرایا جا رہا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلے کے حل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے مسائل بگڑیں گے۔ بارڈر بند کرنا کمزوری کی علامت ہے، یہ طاقت کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور بہت سے ذرائع ہیں، اپنے سسٹمز کو بہتر بنائیں، جو لوپ ہولز ہیں ان کو پلگ کریں، جو کمزوری ہیں ان کو پر کریں، جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں، جو کوآرڈینیشن کی کمی ہے، کوآرڈینیشن، وہ جو انفارمیشن شیئرنگ، انٹیلیجنس شیئرنگ، اس کو زیادہ مؤثر بنائیں۔ جہاں پروینشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ بارڈر مینجمنٹ پاکستان کا حق ہے، ہر ایک ملک کا حق ہے، بارڈر مینجمنٹ ضرور کریں، لیکن ایسا بارڈر مینجمنٹ کریں جس سے عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر آپ صرف روخم اور سیم بلدوں کو بند کریں گے، جہاں سے کوئی احمق ٹیررسٹ بھی وہاں سے نہیں گزرے گا، اس کے لیے 240 اور انٹری ایگزٹ روٹس کھلے ہوئے ہیں، وہیں سے وہ آتے جاتے ہیں، تو ان کی نگرانی کے لیے افغانستان کے حکام سے مل کے کوئی ایک نظام وضع کریں، وہ آپ کا حق ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ وہاں پہ فوج بھیجنا مزید اور وہاں پہ اکراس دی بارڈر کاروائیاں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال ہو جائے گی، اس سے معاملات بگڑیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے، اس سے پروکیشن بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ دونوں ممالک کے جو افسران ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وزیر خارجہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک وقت فوری طور پہ افغان حکام سے بات چیت شروع کر دے تو کشیدگی میں کچھ کمی ہوگی اور اس کے بعد ہم ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، اس میں کہ جو معاملات، جو شکوک و شبہات ہیں وہ ذرا دور ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت افغانستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے حملے کرتے ہیں، پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان سے لوگ آ کر یا سندھ میں جا کر دور اتنے دور جا کے حملے کرتے ہیں، اس میں کچھ تو کوئی حقیقت ہوگی اور زیادہ تر تو شکوک و شبہات ہی ہوں گے، اب ان کو کیسے رفع دفع کیا جائے تاکہ ایک اعتماد کی فضا قائم ہو سکے اور اس کے بعد جو اصل ایشوز ہے وہ ایشوز پہ بات ہو سکے، اصل ایشو تو انسرجنسی افغانستان میں، جب تک افغانستان میں انسرجنسی رہے گی وہاں جنگ جاری رہے گی، پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات کا جو پوٹینشیل ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا جو فنڈامنٹل ایشو ہے اس کو آپ ریزالو کرنے کی کوشش کریں، باقی مسائل خود بہت حل ہوتے جائیں گے، لیکن اگر وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے تو جب تک وہاں انسرجنسی ہے، افغانستان جو ہے کیونکہ وہاں کے ادارے 35 سال کی جنگ کے بعد کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے وہ پاکستان پہ بلیم ڈالتا رہے گا کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو اپنی پالیسی، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں اور جو ضرورتیں ہیں ان کے پیش نظر دونوں ملکوں کو اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ری پریس کرنا ہوں گی۔
مگر شاہ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود افغانستان میں جو حکومت ہے، جو یونٹی گورنمنٹ کہلاتی ہے، ان کے درمیان خود یونٹی نہیں ہے اور افغان حکومت خود بے بسی کا شکار ہے اپنی پالیسیز کے امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں، تو کس طرح سے آپ ایک یونیفائڈ اسٹیپ کی یا کاروائی کی توقع کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، صرف افغانستان کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ امریکن تسلط بھی ہے اور 14-15 ہزار اتحادی افواج اس وقت وہاں پر موجود ہیں، جن کے پاس 4-5 بڑے بڑے اڈے ہیں، بلکہ 9، تقریباً ٹوٹل 9 اڈے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، جیٹس بھی ہیں، ہیلی کاپٹر گنسز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس کے وہ ذرائع بھی ہیں، ہیومن انٹیلیجنس کے اور باقی انٹیلیجنس کے ان کے پاس ذرائع ہیں، امریکہ ایک مؤثر کاروائی کر سکتا ہے، ان کو حق بھی ہے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی انگیجمنٹ ہے، لہٰذا آپ صرف افغانستان سے بات نہ کریں بلکہ امریکہ سے بھی بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خدشات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں دونوں ممالک کی، اب دیکھیں افغانستان دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایک مرتبہ ایک انسیڈنٹ ایسا ثابت کریں کہ پچھلے 15 سال میں پاکستان سے لوگ جاتے ہوئے، ان کو افغانستان میں جاتے ہوئے ان کو آپ نے کنفرنٹ کیا یا کیپچر کیا یا ہلاک کیا یا گرفتار کیا، میڈیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ پاکستان سے آ رہے تھے تخریب کرنے کے لیے، حملے کرنے کے لیے، بلاسٹ کرنے کے لیے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، کوئی ایک موقع بھی آپ ایسا نہیں، ایک دفعہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا ہے، اور پھر اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ پاکستانی صوبوں سے متصل بعض صوبوں میں جو ہے پاکستان سے لوگ اکا دکا لوگ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ وہ کریں کہ جو ترکمانستان کے ساتھ بارڈر ہے، جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر ہے، جو ازبکستان کے ساتھ بارڈر ہے، جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے، وہاں پھر کون وہ حملے کر، وہاں انسرجنسی کون کرا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے وہ الزام غلط ہے، اس لیے جو پاکستان الزام لگاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کا 30-35% علاقے پہ تو کنٹرول ہی نہیں ہے، پھر یہ کہنا پاکستان کا کہ وہاں پہ کیمپس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کیمپس اگر ہوتے تو امریکہ ان کو نشانہ بناتا، لوگ وہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ متحرک ہیں، وہ ایک جگہ نہیں، ان کا کوئی پرماننٹ ابوڈ نہیں ہے، وہ کبھی ایک جگہ ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اگر پاکستان سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے تو اس میں معاملات اور بگڑیں گے، کیونکہ اس کے ضد میں سویلین بھی آئیں گے، افغان فوجی بھی آئیں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پہ انگیجنگ شروع کر لیں تاکہ جو کشیدگی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے.
جی بہت شکریہ آپ کا محمد صاحب. جناب تسنیم نورانی صاحب, جو پاکستان میں کارروائیاں فوج نے پچھلے ہفتے کے واقعات کے بعد شروع کی ہیں اس کے بارے میں میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ماروین وائن بام سے گفتگو ہوئی جو مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں ہیں اور ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے چند جملے آپ سن لیں تاکہ پھر میں آپ کے کمنٹ لے سکوں اس پر. ان کا کہنا یہ تھا.
Well, you see, I think that both the government and the military are embarrassed by these latest developments. Both of them had been promoting the idea that
وہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت اور فوج دونوں ہی تازہ پیش رفتوں پر یعنی جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں ان پر خجل ہیں اور دونوں ہی اس نظریے کو فروغ دے رہے ہیں کہ جب سے فوج کی کارروائی ہوئی تھی طالبان کے خلاف ان کی جانب سے تشدد کا مسئلہ حل ہو گیا تھا, لیکن گزشتہ چند روز کے دوران جو کچھ ہوا وہ لوگ جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ ختم ہو گئے وہ پھر سے آگے آ گئے ہیں, یا کم سے کم انہوں نے تاثر دیا ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو آخر کار وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر کارروائیاں صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے تسنیم رانی صاحب اس بارے میں؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس دفعہ جو لہر واقعات کی جو شروع ہوئی ہے اس میں آپ فرق یہ دیکھیں گے کہ ضرب عز سے پہلے یہ دہشت گرد جو تھے وہ ہارڈ ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, جی ایچ کیو کو انہوں نے ٹارگیٹ کر رہے تھے, ایئر بیسز کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اور ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگیٹ کر رہے تھے. اب کی دفعہ کم از کم اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں صلاحیت اتنی نہیں رہی اور اب وہ سافٹ ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں جانی نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے ان کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے ٹیررزم یا دہشت پھیلانے کے سلسلے میں. مگر جہاں تک کہ سرکار کا تعلق ہے, سرکار دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ جب حالات کچھ اچھے ہوتے ہیں تو سرکار کے جو پرائیورٹیز ہیں وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹ پہ جب حالات خراب تھے تو اتفاق رائے تھی, جب تھوڑے سے ان کا تاثر یہ بنا کہ حالات بہتر ہوئے تو پھر اختلاف رائے ہو گیا کہ نہیں ملٹری کورٹس کو نہیں آنا چاہیے. اب چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہی وہی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے حق میں بات کر رہی ہیں کہ جی ملٹری کورٹس کو آنا چاہیے. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے جیسی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ان کی پرائیورٹی جو تھوڑی بہت بنی ہوتی ہے ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور ذمہ داری جو ہے وہ فوج سے زیادہ آ جاتی ہے اور وہی ایک علم بردار بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا یہ درست نہیں ہے, مگر سرکار جو ہے اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی یعنی یہ جو جنگ ہے اس پہ یہ جان لے کہ یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس پہ ایک کنسسٹنٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو کہ ضروری نہیں ہو کہ وہ مہموں کے اس سے ہی منحصر ہو کہ اس کے بعد کوئی اور ہے, اس کے علاوہ بھی ایک روٹین کی جو ایس او پیز ہیں, روٹین کی جو کیپیسٹی ہے آپ کی پولیس کی گراس روٹ لیول پہ جب تک اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو اس وقت فوج یا رینجرز کے تھرو جو کرائی جاتی ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سیاسی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک کہ پرائیورٹی ٹیررزم کے خلاف نہیں ہوگی, ترقی جو ہے معاشی ترقی جو ہے جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر جس کی طرف بہت توجہ دی جا رہی ہے وہ بے معنی ہو جائیں گے اور اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا عوام کو.
اچھا نورانی صاحب تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا, میں سب اگلا سوال میرا جو ہے سلمان عابد صاحب سے. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ جب ضرب عزم شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد جیسا کہ ڈاکٹر ماروین وائن بام نے بھی کہا کہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ مینس جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے, بڑی حد تک کم ہو گیا ہے, اب خون ریزی نہیں ہو رہی ہے, تو اچانک یہ کیا ہوا کہ یہ پھر ایک دم ریسرجنس ہو گئی صورتحال کی؟
دیکھیے نا, بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک جنرل راحیل شریف موجود تھے تو دہشت گردوں کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ میسج تھا کہ شاید جنرل راحیل شریف کی جو پالیسی ہے وہ بڑی سخت پالیسی ہے اور شاید ہمیں یہاں پر ابھی سیف راستہ نہیں مل رہا. لیکن جیسے ہی ہماری فوجی کی عادت تبدیل ہوئی ہے تو دہشت گردوں کے بارے میں یہ امکان پہلے بھی موجود تھا کہ وہ پھر دوبارہ اپنے آپ کو پینیٹریٹ کریں گے. اور اب جو ہم نے تھوڑا سا جو بھی تسنیم نورانی صاحب کہہ رہے تھے, میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہماری سیاسی قیادت نے اور ہماری ریاست نے یہ سمجھا کہ شاید مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ جو ہے ٹیررسٹ فورسز نے اٹھایا ہے, ایک بات. اور ایک بات جو بنیادی بات ہے جو ہم اس کو مس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے یہ بلا وجہ یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ یہ جنگ بڑی عارضی ہے اور ہم بہت آسانی سے جیت جائیں گے اور بہت مختصر وقت میں جیت جائیں گے. جیسے نورانی صاحب نے کہا کہ ایک لمبی جنگ تھی اور ہم نے اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے لڑنا تھا, اور اس کے دو میدان تھے. ایک تھے انتظامی میدان جس کی قیادت فوجی قیادت کو کرنی تھی اور فوج نے اس کو لیڈ کرنا تھا, اور ایک نظام جو تھا وہ باقاعدہ سیاسی تھا جہاں فکری بنیادوں پر اور سیاسی قیادت کو اس کو لیڈ کرنا تھا اور تاکہ فوج بھی ان کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جعفری صاحب کہ بنیادی طور پر اس میں ہمیں جو سول ملٹری ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کا بڑا واضح نظر آیا ہے, اور جس انداز سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو لیڈ کرنا تھا وفاقی لیول پر اور پروونشل لیول پہ وہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کر سکی ہیں. آپ دیکھیے جو ایپکس کمیٹیاں بنائی گئی تھیں وہ اس طرح سے فعال طریقے سے کام نہیں کر سکی جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل الیکشن پلان جو 20 نکات پہ مبنی تھا اس پر اب ہماری سیاسی قیادت جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں, اسفند یار ولی صاحب ہیں, الطاف حسین صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, خود پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں, مولانا جے یو آئی کے لوگ ہیں, یہ سب اس پہ اب کریٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن پلان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو نیشنل الیکشن پلان تھا وہ ایک پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی سے باہر نکلنے کا ایک قومی نصاب تھا, لیکن اس قومی نصاب پر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو فیلئر ہے اسی کی وجہ سے جو بہت سے کام ابھی ہونے تھے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہم اپنے بہت چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ کے اندر بیٹھ کے پالیٹکس کر رہے ہیں جو علاقائی سطح پر, اور جو پاکستان کے اندرونی حالات جو ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں ہیں اس پہ تو ابھی ہم نے کوئی اس طرح کا بڑا کام ہی نہیں کیا. مثلاً مجھے بتائیے نا, جو نیکٹا کو فعال بنانا تھا وہ ہم نہیں کر سکے, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے, ہیٹ مٹیریل کے حوالے سے جو کام کرنا ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا, جو ہم نے ایجوکیشن کے کریکولم میں تبدیلی لانی تھی وہ نہیں ہو سکی, جو ہم نے خاص طور پہ جو کالے دم تنظیموں کے بارے میں پالیسی اپنائی تھی, آپ نے دیکھا کہ ہماری حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے کالے دم تنظیموں سے روابط وہ سب کو پتا ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ ٹیررزم فائنینسنگ کے کانٹیکس میں بات کی گئی تو سب سے زیادہ مزاحمت پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ایم جی ایم نے وہاں سے کی. جب پنجاب میں رینجرز کے کو اختیارات دینے کی بات آئی اور کہا گیا کہ پنجاب میں بھی بہت سی جگہ پر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو پنجاب حکومت نے اس پہ ہمارے ساتھ کوئی اس پہ کوئی تعاون نہیں کیا. اور اب جو کل کے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں طے ہوا ہے کہ رینجرز کو اختیارات دینے کی بات, یہ تو اب دباؤ کی پالیسی ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو ہم ایک کڑوی گولی ڈائجسٹ کر کے کچھ فیصلے قبول کر لیتے ہیں, لیکن دل سے جو ہے جس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا تھا وہ ہم نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے جو دہشت گرد ہوتے ہیں, جو انتہا پسند ہوتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ آپ کی خامیوں کا فائدہ اٹھا کے آگے بڑھتے ہیں, اور جو ویکیوم ہم کریٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر اپنی حکمرانی کے نظام میں اس کا فائدہ وہ بھرپور اٹھاتے ہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں فیلئرز ہیں جیسے نورانی صاحب نے کہا کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں, لیکن اب ہم اس کے اوپر آگے بڑھانے کے لیے تیار اس طرح سے نہیں ہیں. آج بھی ابھی دیکھیے نا, یہ جو فوجی عدالتوں کے بارے میں پرسوں تک کیا بیان بازی تھی سیاسی قیادت کی اور آج کیا بیان بازی ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا ایک پیج کے اوپر ہیں. ایک بات, خارجی سطح پہ بھی ہمارے بڑے مسائل ہیں ہندوستان کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک طریقے سے سوچتی ہے اور ہماری ملٹری لیڈرشپ ایک طریقے سے سوچتی ہے. تو یہ جو مسائل اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ ہم ایک ریئیکشنری پالیسی اپناتے ہیں. اگر کوئی حادثہ آ جائے تو ہم فوری طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جیسے ہم ایک ہیں اور دشمن کا بڑا مقابلہ کریں گے, لیکن جیسے سچویشن ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم واپس اسی نارمل سچویشن میں جا کے بلیم گیم کرتے ہیں. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں جو سول ملٹری ڈیفیسٹ ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بڑھانے کی بجائے ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں یا یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں نیچے دبانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے تضادات ہیں اس جنگ کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے جو نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور اب تک جو کامیابی ہم نے حاصل کی وہ فوجی حوالے سے تو دیکھی جا سکتی ہے, لیکن جو سیاسی محاذ پہ جو ہمیں کامیابیاں سمیٹنی تھیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے مسائل غالب ہیں اور ایک بد اعتمادی جو فضا ہے وہ ہمیں بڑی غالب نظر آتی ہے. دیکھیں نا, وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان ڈیفیسٹ ہے, وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ رہی ہے, تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے درمیان محاذ رہی ہے. تو بہت سے امور پر جہاں اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور اس کی ایک وجہ پرائم منسٹر کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ وہ ایپکس کمیٹی جو فیڈرل لیول پہ بنی ہے اس کے سربراہ ہیں اور چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت سے معاملات کو ریزالو کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایپکس کمیٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے.
اچھا تسنیم روحانی صاحب, آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا اور سلمان عابد صاحب نے بھی کیا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس ضرب عصب کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا ایکشن پلان میں بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی کہ صرف ہتھیاروں ہی کے ذریعے قابو نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے جن کے ذریعے دہشت گردی کو کے ناسور کو معاشرے سے نکالا جا سکے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا کیا سبب تھا؟ میں اس کا جواب لوں گا, ایک میں چھوٹا سا بریک لوں گا, اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی تسلیم رانی صاحب,
جب یہ پشاور کے اے پی ایس کا جو ہے آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ گرمی آئی تھی, سارے ریزرو عزف آلریڈی چل رہا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ نیشنل یعنی ضرب عزف جو ہے فوج بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ضرب عزف کو ناردرن بلوچستان کو خالی کرانے کا ایک کاروائی تھی, وہ ایک سارے پاکستان میں ایک حد تک ملٹری آپریشن کے تھرو قابو کرنے کی کاروائی تھی, مگر ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بھی انڈر پریشر اس وقت تیار ہوا, اور اس پہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو جو باقی 20 نکات تھے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو اس پہ پوری طرح بھرپور کام کرے گی تاکہ ایک مصمم قسم کی اسٹریٹجی بنے. تو یعنی یہ کہنا جو صاحب آپ جن کا بھی آپ کوٹ کر رہے تھے وہ انگریزی میں جو بول رہے تھے کہ وہ
ماروین وائنباب جی
ضرب عزف سے تاثر تھا کہ بھئی وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ غلط ہے. ضرب عزف جو تھا وہ ایک بڑی اگریسو اور بڑی ایک بریو قسم کی انیشیٹو تھا کہ نارتھ وزیرستان کا جو ایک ابہام تھا اس کو دور کر دیا گیا, اور پھر شہروں میں بھی ایک چیلنج کیا گیا کہ بھائی کنیکشن جو ٹیررزم کا, کرپشن کا, سیاست کا ہے اس کو توڑنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے علاقوں میں مثلا پنجاب میں اس کو نہیں اجازت دی گئی, نمبر ایک. نمبر دو, جو نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس پہ وہ پرائیورٹائز نہیں کیا گیا, صرف لفظی کاروائی کی گئی, اور یعنی ہر دفعہ جب کوئی کرٹیسزم آیا تو اعداد و شمار سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہت کاروائی ہو رہی ہے, مگر بظاہر کاروائی نظر نہیں آئی جو اصل چیزوں کی طرف ہونی چاہیے تھی. مثلا کہ جو ایسے اقدامات عوامل جس سے کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, جو نیریٹو کا ایشو ہے, جو کریکلم کا ایشو ہے, جو تعلیم کے اداروں کا ایشو ہے, اس قسم کی کوئی گہرائی والی مشکل چیز کی طرف یعنی ہاتھ بھی نہیں بڑھایا گیا. اور جو اس 20 پوائنٹ میں دو تین نکات فوج سے متعلق تھے وہ انہوں نے اس پہ عمل کیا. اب یہی مسئلہ ہے کہ یہ دہشت گردی صرف فوج نہیں کر سکتی, صرف ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے, یہ تو اس طرح ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کسی بیمار کو کسی چیز کے لیے آپریشن کر دیں اس کا, اب اگر اس کی اصل بیماری جو ہے وہ اگر ٹھیک نہیں کی یا آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیا تو آپریشن کے 2 سال بعد وہ پھر بیمار ہو جائے گا. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فوج جو ہے وہ اس کا پورا حل تلاش کر لے گی اکیلے, یہ پاسبل نہیں ہے. فوج تو صرف آپ کو ایک وقت خرید کے دیتی ہے, ٹائم بائی کر کے دیتی ہے کہ جناب یہ کاروائی ہم نے کر لی, اب آپ کو 6 مہینے سال کا افاقہ ہے, اس دوران آپ کچھ کر لیں. اور وہ انفارچونیٹلی جو ہے چونکہ اس زمن میں پرائیورٹی نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کیپیبلٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ ہے کہ پرائیورٹی نہیں ہے, اور جو یہ بڑا خطرناک قسم کا اور تھینک لیس قسم کا کام ہوتا ہے ٹو ٹیک آن اس قسم کے ایکسٹریمسٹ, اور وہ سیاست دان جو ہیں ان کی ٹریننگ میں یا ان کی جو سارا جو ان کا ملیو ہے سارا جو ان کا اس میں شامل نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا کوئی فائدہ امیڈیٹلی نہ ہو بلکہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. حالانکہ جو یہ ساری معیشت کی ترقی کی کام کیے جا رہے ہیں یہ بھی مل ہو جائیں گے جب تک کہ آپ اندرونی انتشار کو ختم نہیں کریں گے اور اندرونی لوگوں کے ذہنوں میں اطمینان نہیں ہوگا. یعنی یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ نان ڈاکیومینٹڈ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی بڑھ رہی ہے اور ظاہر ہے پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے مگر وہ تبھی اپنے پوٹینشیل کو ریچ کر سکے گا جب تک کہ اطمینان نہیں ہوگا. اب اس کے لیے ہو سکتا ہے دو چار سال لگیں. اب چونکہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ مہینوں میں کام کرتی ہیں اپنے ٹارگیٹس اور ان کی الیکشن کی تاریخیں مہینوں میں ہوتی ہیں تو ایسی چیز جس کا تین چار پانچ سال کے بعد فائدہ ہوتا وہ ان کے ریڈار پر نہیں ہوتا. تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں کہ فوج سے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کر لے گی. وہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری لے رہی ہے. اس وقت وہ انہوں نے سینسس کی بھی ذمہ داری لے لی. اس وقت وہ کرکٹ میچ ہونے والا ہے لاہور میں اس کی بھی ذمہ داری لے لی. تو وہ ذمہ داری تو بہت لے رہے ہیں مگر ایسا نہ ہو کہ ایک ادارہ جو افیکٹو ہے ہمارے ملک میں اس کو اوور یوٹیلائز کر کے اس میں بھی انفیکٹونیس آ جائے اور اس میں بھی ہم انفیشنسی لے آئیں
اس کی حفاظت بھی ختم ہو جائے.
جی
بہت شکریہ تسلیم رانی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر حسین یاسر نے جرمنی سے اور سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر حسین یاسر, جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو پاکستان اور افغانستان دونوں ایک ساتھ ایٹ پار نظر آتے ہیں اور جب تک دہشت گردی افغانستان میں ختم نہیں ہوگی پاکستان میں نہیں ہو سکتی, پاکستان میں ختم نہیں ہوگی افغانستان میں نہیں ہو سکتی. میری سلسلے میں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے, ڈاکٹر ماروین وائنبام سے بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اسکالر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند جملے ان کے سن لیں پھر میں آپ سے اس کے بارے میں کمنٹ دوں گا.
Right now what they're doing is to try to get the minimum number of trainers in particular and others but mainly trainers that they believe are necessary.
جی ڈاکٹر ماروین وائنبام یہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس سے پوچھا گیا تھا ابو دھابی میں کہ کیا افغانستان مزید فوجیں بھیجنے کا کوئی پروگرام ہے امریکہ کا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بارے میں غور کر رہے ہیں اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی اوپینین کا اور انٹیلیجنس کمیونٹی کی اوپینین کا. تو انہوں نے کہا کہ ان مزید فوجیں بھیجنے کا مقصد یہ ہوگا کہ افغانستان میں حکومت کو فوج کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور وہ اسٹیبلش ہو سکے وہاں پر. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ خاص طور پر وقت اس لیے بھی ضروری ہے کہ افغانستان میں جو یونٹی گورنمنٹ ہے دیٹ ہیز ایوری تھنگ بٹ دا یونٹی, اور چونکہ یونٹی نہیں ہے عوام کا اعتماد نہیں ہے اس لیے وہ کام نہیں کر پاتے. یہ آپ اس کمنٹ سے کس حد تک متفق ہیں ڈاکٹر حسین یاسا؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سلمان عابد صاحب آپ اس پہ کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں؟
لیکن بات بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان افغانستان کے کانٹیکس میں ہے, آپ نے خود جعفری صاحب شروع میں ابتدا میں بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر اپنے جو داخلی محاذ پہ جو حکومت ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت ہے کہاں پر, کیونکہ وہاں ایک طالبان کا فیکٹر ہے, ایک حامد کرزئی کے جو الائی ہیں وہاں اس کے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ہیں, عبداللہ صاحب ہیں, پھر وہاں جو این ڈی ایس ہے وہ بھی موجود ہے, پھر اس پہ کس کا بھارت کا اثر و نفوذ ہے, کہیں امریکہ کا اثر و نفوذ رکھتا ہے, چوں چوں کا مربع ہے خود افغانستان کے اندر جو افغان حکومت ہے, اور یہی وہ ڈیفیسٹ بھی کریٹ کر رہی ہے جو پاکستان بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ ایک اعتماد سازی کی وہاں پہ فضا پاکستان افغانستان کے تناظر میں ڈیولپ ہو. اب اس میں کیسے ڈیولپ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ جو مختلف گروپس ہیں وہ ایک دوسرے سے آپس میں کولیشنز میں نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی کی اور وزیر اعظم جو عبداللہ ہے چیف ایگزیکٹو, ان کے درمیان نہیں بات بہت سے معمول پہ بات نہیں بنتی. پھر آپ نے دیکھا اشرف غنی کے بہت سے فیصلوں پہ این ڈی ایس ایک دوسرے طریقے سے بہیو کرتی ہے. اور پھر میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کے کانٹیکس میں NDS का और जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, राव का जो नेक्सस है, वो भी पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और बहुत से मामलात में ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि इस नेक्सस की वजह से भी जो एक एतवाद साजी आगे बढ़ सकती है वो नहीं हो पा रही है। तो बहुत से इंटरनली अफगानिस्तान के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़े वीक हैं, और पाकिस्तान ने जितने भी इनिशिएटिव वहां से लेने की कोशिश की है यहाँ पर इस्लामाबाद से बैठकर, उसमें ना हमें हिंदुस्तान की तरफ से वो रिस्पांस मिल रहा है ना अफगानिस्तान की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। और इस वक्त तो मुझे सबसे ज्यादा कमजोर जो हैसियत लगती है वो डॉक्टर अशरफ गनी की लगती है, क्योंकि उनके पास अब वो उस तरह की चीज नहीं है कि वो एक बड़े निगोशिएशन के अंदर उस तरह से सामने आ सके। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो तालिबान के साथ हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, आपको पता है वो भी हमारा जो एक डेफिसिट हो गया पाकिस्तान के लिए खुद भी, कि हम जिस अंदाज से हमने मामलात शुरू किए और चाहते थे कि बात निगोशिएशन के जरिए को आगे बढ़े, उसमें भी आपने देखा कि तालिबान के साथ जो गुफ्तगू चली उसमें भी एक डेफिसिट पैदा हुआ। जो बातचीत इस्लामाबाद मरी में हुई फिर उसके बाद आगे होनी थी, उसमें भी बहुत से अमूर पर हम अपना इतमाद उस तरह से बहाल नहीं कर सके। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा मसला हिंदुस्तान भी है, हम हिंदुस्तान को उसमें से आउट ना करें, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इत्तेमाद साजी बहाल करनी है तो उसमें इंडियन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंडिया इस कुलेशन के अंदर शामिल होकर सपोर्ट करे तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर इंडियन जो है वो अफगान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने की पॉलिसी लेके आएंगे तो उससे जितनी भी इत्तेमाद साजी की कोशिशें यहाँ से हो जाएंगी उसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर यासा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा सवाल ये था, मेरी डॉक्टर मार्विन वाइनबाम जो यहाँ मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट में स्कॉलर हैं, गुफ्तगू हुई थी, उनका कहना यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वहाँ पर एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है, उस गवर्नमेंट के दरमियान यूनिटी के अलावा सब कुछ है। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये फैक्टर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद बहाल करने में असरअंदाज हो रहा है?
अगर इस वक्त मेरी आवाज आ रही हो आपको?
जी बिल्कुल आ रही है।
तो सबसे पहले तो आपके सारे मदीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर मार्विन, वो बड़े दानिश्वर हैं और मेरी उनसे पर्सनल जान पहचान है, और उनका जो जजमेंट है वो उस पर तो मैं इस तरीके से सवाल नहीं उठाऊंगा जो उनकी जो राय है। लेकिन वो एक बारीक सा नुक्ता जो उन्होंने कहा कि यूनिटी गवर्नमेंट में सब कुछ है यूनिटी के अलावा, तो मेरे ख्याल से मुश्किलात काफी हैं। आपको तो याद होगा कि दो टीमें बनी थी इंतखाबात के दौरान, और एक लेड बाय डॉक्टर अब्दुल्ला, लेड बाय डॉक्टर गनी। बहुत सारे इलेक्शन इश्यूज थे, मिसमैनेजमेंट के इररेगुलरिटीज तो बहुत सारे, तो बाद में जाकर कुछ बकौल आप लोगों के थोड़ा सा एक मुख मुका हो गया और दोनों ने एक कॉमन जो मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर इत्तफाक किया दोनों ने, और अमेरिका की विरासत से एक अलायंस बना जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के उन्वान से। तो अब दो तरफ हैं, उनके कुछ जो 7-8 जो अहम नुकात थे, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे नुकात थे जिन पे हमेशा इख्तलाफ नजर होता रहता है। वो तो एक एक चीज है, दो ग्रुप है, दो टीमें, इख्तलाफ नजर एक एक, एक जेन्युइन सी चीज है जिसको होना चाहिए एक न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी में और सारे दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। लेकिन जो मेन थिंग जिसकी वजह से जो ये जो टेररिस्टों के खिलाफ जो हमें नुमाया कामयाबी देखने में नहीं मिल रही है, वो इस वजह से है कि वो जो विल होना चाहिए जरूरी, वो विल नहीं है, ना इस तरफ ना उस तरफ। देखें आप, मैं आपके आपके जो सारे जो तजिया निगार थे उनकी बातें सुन रहा था, ये जो अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से सिविलियन मिलिट्री और दूसरे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज, अफगानिस्तान में भी ये मसला है। कुछ लोग इस फेनोमेना को एक एंगल से देखते हैं, कुछ लोग दूसरे एंगल से देखते हैं, लेकिन जहां तक जो अभी तक साबित हुई है, जो स्ट्रॉन्ग विल जो होना चाहिए टेररिस्टों के खिलाफ लड़ाई में, वो स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। और जो बात इसकी है कि वो अमेरिका सोच रहा है, उनके जो कंसर्न इदारे हैं वो सोच रहे हैं कि आया दोबारा अफगानिस्तान में फौज भेजें या ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1.5 लाख फौजी तो उनके थे अभी कुछ सालों पहले तक, اور یہ جو ٹیررزم کے جو 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 اس نہج پہ جو بات پہنچی اتنے اونچائی تک جو ان کے گراف پہنچا ہے وہ تو اسی زمانے میں تقریباً پہنچ گیا تھا, اور ان کے وڈرال کے بعد وہ جو پاور ٹرانسفر جو افغان سیکورٹی فورسز کو ہوئی اس کے بعد تھوڑا سا اس میں مزید اضافہ ہوا. تو صرف ملٹری حل کافی نہیں ہے اس کے لیے, ایک اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے. آپ کو پروگرام ڈرا کرنے پڑیں گے کہ اس ٹیررسٹ گروپ جو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کس موضوع پہ مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ, کچھ چیزیں کامن بھی ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں. اگر کچھ چیزیں شیئر ہی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ تو مذاکرات تو ہو نہیں سکتا. پھر آپ کو ایک اسٹرانگ ول بنانا پڑے گا کہ ان کے ساتھ ہمیں آخری دم تک لڑنا ہے. ایسے نہیں کہ اگر ایک ہفتہ اگر کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو حل ہو گیا یہ مسئلہ, پھر ایک ہفتے کے بعد نہیں نہیں یہ تو حل نہیں ہوا. پھر جب واقعہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے جو مختلف حکومتی ترجمان ہیں اور آپ کے تجزیہ نگار ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ تو این ڈی اے پھر انڈیا اور بہت ساری چیزیں ایشوز آ جاتی ہیں. اور افغانستان میں جب تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو وہ امیڈیٹلی بغیر کسی تحقیق کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو ایسا ہی کہا تھا, اس میں تو پاکستان کا ہاتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں دونوں طرف کے جو مقامات ہیں, دونوں طرف کے حکومتی جو عناصر ہیں, وہ صرف اس ایشو کو ایک ریٹورک کے طور پر استعمال کرتے ہیں, کاؤنٹر بلیم اینڈ بلیم. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک تھرڈ پارٹی آتی ہے, نہیں آپ لوگ مت لڑیں آپس میں, آپ لوگ مل کر کام کریں. تو پھر کچھ سفارتی سطح پر اور حکومتی سطح پر کچھ ملاقاتیں, لسٹوں کا تبادلہ. میرے خیال سے دونوں ملکوں کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے بارڈر کے اس طرف اور اس طرف, اگر وہ اس طرف امن میں رہ رہے ہیں یا اس طرف امن میں رہ رہے ہیں, اگر اس طرف ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس ایشو کو یا اس طرف استعمال کر رہے ہیں, دونوں غلط ہیں, دونوں کو پچھتانا پڑے گا. اور اس قسم کے کھیل میں صرف اور صرف دونوں ممالک کے عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. آج بھی نقصان پہنچ رہا ہے, کل بھی پہنچے گا اور بہت زیادہ نقصان پہنچے گا.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر یاسا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں افغانستان اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟
میری تو تجویز یہ کانفیڈینس بلڈنگ کا جو ایشو ہے اس کو کئی لیول پہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہمارے جو کنسرن ادارے ہیں سیکیورٹی کے, ان کے درمیان باہمی امور پر جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ صادقانہ طور پر گفتگو ہونا چاہیے. اور جو آپ کیا کر سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, بڑے صادقانہ طور پر اس ایشو کو حل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی ہمارے دونوں لیڈرشپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ, بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً پرووک کرتے رہیں, بہت ہی سینسیبل انداز میں افغانستان اور پاکستان کے لانگ ٹرم فیوچر کو نظر میں رکھتے ہوئے کام کریں. تیسری بات جو ہے وہ پبلک ٹو پبلک, دوسرے سوسائٹیز کے جو سیویلین سیکٹرز ہیں ان کے درمیان ہمیشہ جو ہے وہ روابط ہونا چاہیے. یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, ایک دوسرے کو استعمال کرنے, اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان کے عوام اور حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ایک ڈکلیئرڈ اینیمی ہے تو پھر اس سے کچھ نہیں بنے گا, یا اس طرح کے افغانستان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پروکسی ہے انڈیا کا, تو اس سے کچھ نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ ہم دلچسپی رکھتے ہیں اس طرف سے, نہ آپ اس طرف سے دلچسپی رکھتے ہیں. اگر دونوں طرف میں سنجیدگی ہو تو کیوں نہیں, وہ دونوں حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو, بڑی سادگی سے حل کر سکتے ہیں. ایک چیلنج کے طور پر اس ٹیررزم کو, اس طرف کے طالبان, اس طرف کے طالبان, یہ بیڈ گڈ طالبان والا جو ایشو بہت عرصے سے سالوں سے چل رہا ہے, اس کھیل سے باہر نکل کے وہ اگر ایک ڈیسائسو طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ اگر اس طرح ایک دوسرے کو صرف بلیمنگ کاؤنٹر بلیمنگ گیم ہوگا تو اس کا نتیجہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا.
ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
سلمان عابد صاحب، یہ فرمائیے کہ جو بات تو کہی جا رہی ہے، تمام وہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، انالسس یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ خود پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پاکستان کے پولیٹیشنز کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوگا، اس وقت دیکھیں نا ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہے، پہلے وہ تیار تھے جیسے کہ تسلیم رانی صاحب نے بھی نشاندہی کی اور آپ نے بھی کی، لیکن اب ملٹری کورٹس کے مسئلے پہ کوئی سیریس نہیں ہے، ہر آدمی اس سے بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ اسی طرح سے نیکٹا کے بارے میں آپ نے کہا، تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ یا کیا پولیٹکس پلے کر رہے ہیں، یا یہ پاکستان کو واقعی اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہیں اس مینس سے؟
دیکھیے نا، بنیادی طور پہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو پولیٹیکل اس وقت رولنگ الیٹ ہے اور اس میں جو دوسری الیٹ ہے، اپوزیشن الیٹ ہے، ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اپنی ذاتی پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت ریجنل پالیٹکس کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے ایشوز کیا ہیں، اور جو نیشنل پالیٹکس کے بھی جو سیریس اور سینسیٹیو ایشوز ہیں اس میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ پاناما کے اندر ہے، بلیم گیم پر ہے، کوئی پی ایم ایل این ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان ہے، تو ہم تو بہت فروحی قسم کے مسائل کے اندر اس وقت الجھے ہوئے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، ہماری پولیٹیکل الیٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم وار آن ٹیررزم کو لیڈ کریں گے تو اس میں فوج کا رول جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا جو اثر نفوذ جب بڑھے گا تو اس سے ان کی پولیٹیکل پوزیشن ویک ہوگی۔ آپ نے دیکھا ایپکس کمیٹی میں بھی انہوں نے وہ ایٹیٹیوڈ شو کیا، ملٹری کورس کے کانٹیکس میں بھی وہ شو کیا، اور نیشنل ایکشن پلان کے طور پہ بھی وہ شو کیا ہے۔ تو ہماری پولیٹیکل الیٹس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ایک مقابلہ بازی کی فضا میں چلی جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے ان کا رول جو ہے وہ کنٹین کٹ ہوگا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، آپ کا سول ملٹری ڈیفیسٹ جو بھی ہے، آپ کو بنیادی طور پر اس وقت جنگ سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو پولیٹیکل میچیورٹی کے طور پر شو کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے، یہاں صرف گورنمنٹ کو میں کریٹیسائز نہیں کر رہا، آپ دیکھیے جب گورنمنٹ لیڈ نہیں کر رہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہی وار آن ٹیررزم کو اور نیشنل الیکشن پلان کو جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو سارا بوجھ آپ نے جو فوج پہ ڈال دیا ہے، تو پھر بہت سے معاملات میں فوج اپنے پرسنل انیشیٹو لے کے بھی آ جائے گی، وہ جو ویکیوم آپ کریٹ کریں گے اس سے وہ آگے چلی جاتی ہے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی کاسمیٹکس تبدیلیوں سے، ریئیکشنری اپروچ کے ساتھ، وہ کوئی لانگ ٹرم ریزولوشن جو ہے نا وار آن ٹیررزم کا نہیں ڈھونڈ سکیں گے، ایک بات۔ اور جو کچھ اس وقت ریجنل پالیٹکس میں ہو رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کو بھی ہونی چاہیے کہ اس میں افغانستان کا تعلق ہے، ہندوستان کا تعلق ہے، پاکستان کا تناظر ہے، اس میں ایک بڑا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کیا دکھایا جا سکتا ہے جس سے وہ کولیشنز بلڈنگ ہو، جو ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے انڈرسٹینڈنگ کی، اور اس طریقے کے معاملات کو افہام و تفہیم سے ڈیل کیا جائے۔ اب وہ افہام و تفہیم ہم کہاں سے لے کے آئیں، کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں جب فوج کے کہنے پہ تو اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلتی ہیں پھر وہ اپنے اپنے انٹرسٹ میں لے کے آتی ہیں۔ تو ہمارا ذرا پولیٹیکل کرائسس بڑا سیریس قسم کا ہے، بڑا پیچیدہ ہے، کہ یہاں پر سینسیٹیو اور نیشنل ایشوز کے اوپر ہم اس طرح سے ایک نہیں ہو پا رہے، ایک کانٹیکسٹ یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فوج بھی بہت سے جو انیشیٹو لیتی ہے اس میں بھی پھر وہ ویکیوم اس طرح سے کریٹ ہو جاتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ساتھ وہ کولیبریشن، وہ کوپریشن نہیں کر پا رہی۔ مثلا بنیادی چیزوں پر اختلاف ہے، اگر فوج یہ کہتی ہے کہ جی فائنینشیل ٹیررزم جو ہے، فائنانس کا اور اس کا کرپشن کا اور دہشت گردی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو نہیں مانتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی فوجی عدالتیں بننی چاہیے، تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر آپ ایک تضادات کے ساتھ، فکری ٹکراؤ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنا چاہیے تھا نیریٹو کی تبدیلی کے لیے، فوج نے تو اپنا کام کر لیا، جو نیریٹو چینج کرنا تھا، جو بیانیہ تبدیل ہونا تھا، وہاں تو پولیٹیکل پارٹیز جسٹیفیکیشن پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کالیدن تنظیمیں تھیں جب وہ ان سے مذاکرات کر رہے تھے۔ تو اگر ایک وزیر داخلہ اس لیول پر بیٹھ کے یہ بات کرے گا تو پھر آپ کیا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز لیول پر وہ تیاری نہیں ہے جو اس جنگ سے نمٹنے کے لیے ہمیں پاکستان کو درکار ہے۔
اچھا ڈاکٹر حسین جیسا ہے، یہ ایک بڑا کریٹیکل سا سوال ہے، جو انڈیا فیکٹر ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ افغانستان کے تھرو انڈیا اپنے مفادات کے لیے بھی کام کرتا ہے، ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ فیکٹر کتنا اثر انداز ہوتا ہے افغانستان کے اپنے رویے کے اوپر؟
میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایکٹرز انوالو ہیں افغانستان کے اندر اور بہت سارے ممالک انوالو ہیں، اور ان سارے ممالک کو حق ہے کہ وہ اپنے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ کو پرسو کرے افغانستان میں، اور افغانستان کو بھی ان کے جو لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہیں اور ان کے جو کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ایک ڈونر ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اور آپ کو اگر یاد ہو اسٹیٹسٹکس تو انڈیا جو ہے وہ دنیا کی پانچواں بڑا ڈونر کنٹری ہے افغانستان کے لیے. تو اس کے علاوہ جو کافی دوسرے بہت سارے دوسرے سافٹ کارڈ ہیں انڈیا کے پاس وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک انڈیا اور افغانستان کا جو ریلیشن ہے، افغانستان کو ایک سوورن کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ حق ہونا چاہیے کہ وہ سارے ممالک سے دوستی کریں اور سارے ممالک کے ساتھ روابط بڑھائیں اپنے. لیکن وہ جو نیگیٹو ایسپیکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں ہو، چاہے انڈیا کے ساتھ، چاہے امریکہ کے ساتھ، کسی بھی کنٹری کے ساتھ ریلیشن میں اگر آپ دوسرے کنٹری کے انٹرسٹ کو ٹریس کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر وہ پھر دوسرا جو کنٹری ہے پھر وہ بھی تو آرام سے نہیں بیٹھے گا، پھر سفر کریں گے آپ کے عوام، اور کبھی بھی آپ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. لیکن آپ مجھ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے ان کے بعد میں بہت وزن تھا، وہ جو آپ لب لبات یہ ہے کہ ایک صرف ملٹری سولوشن نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے اس چیزوں کی ایڈریس کرنے کے لیے، بجائے اس کے ہم سارا دن آئی ایس آئی کو گالی دیں اور انڈیا کو راک ہو. پولیٹیکل ول کہاں ہے دونوں ممالک کے لیڈرشپ میں اس ٹیررزم سے لڑنے کے لیے؟
صحیح،
وہ ہونا چاہیے. آپ پولیٹیکل ول کے بغیر آپ 1-2 لاکھ فوج جو نیشنل پولیس وغیرہ ان کے بیس پہ تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے.
اچھا سلمان عابد صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا اور تسلیم نورانی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی کہ ضرب عرض کے بعد خاصی حد تک سبسائڈ ہو گیا تھا یہ معاملہ، یہ لگتا تھا کہ اب وہ دہشت گرد جو ہیں وہ سمٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دے آر آن دا رن. لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر شمالی وزیرستان میں انہوں نے دوبارہ اپنے اڈے قائم کرنے شروع کیے ہیں، بڑی تیزی سے کارروائیاں کی ہیں. تو اس ریسرجنس کا کوئی بنیادی سبب تو ہوگا، آخر کیوں آل آف اے سڈن یہ انہوں نے شروع کیا؟ کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں چاہیں حملے کر رہے ہیں، جب چاہیں حملے کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوا، اصل میں جنرل راحیل شریف کے دور میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک محفوظ علاقوں کے اندر منتقل کر دیا تھا. ان کو لگا تھا کہ اس وقت حالات ہمارے حق میں نہیں ہے اور جنرل راحیل شریف جس طرح سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنا چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ وہ پیچھے چلے گئے اور ایک وقت کا انتظار کرنے لگے کہ کس وقت جو ہے ان کے حق میں آتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو پرسپشن ڈیولپ ہوا کہ شاید پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر دیے گئے ہیں، دہشت گرد ختم کر دیے گئے ہیں، اس کا ایک میسج دہشت گردوں نے یہ دیا ہے کہ جناب ابھی بھی ان کی ریٹ موجود ہے، وہ جہاں چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو شو کیا کہ وہ اس وقت گئے نہیں ہیں، موجود ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ہے کہ وہ گئے نہیں ہیں اور موجود ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پینیٹریٹ کیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ویکیوم ہم نے کریٹ کیا وہ ہمارا سول ملٹری کے کانٹیکسٹ میں جو ہمیں کام کرنے چاہیے تھے جس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک کیجول ایٹیٹیوڈ اپنایا. جو شروع میں بھی تسلیم رانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں لگا کہ اب سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، واپس چلیں اپنے بیرک میں اور سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، خاموش ہو جائیں. ہمیں جو ہوم ورک ریگولر بیسس پہ کرنا چاہیے تھا، لانگ ٹرم پالیسیز کے جو ایشوز کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے تھا جب وہ ہم نے نہیں کیے، مانیٹرنگ سسٹمز ہم نے اپنے اس طرح سے نہیں چلائے، اداروں کو ہم نے فعال نہیں کیا، نیکٹا پہ انویسٹمنٹ نہیں کی، تو وہ جو گیپس ہم نے کریٹ کیے تھے اس گیپس کو پھر ٹیررسٹ فورسز نے اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں اپنے کارڈز کھیلے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ہے. اب بھی جو ہم علاج ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت بھی پچھلے چار پانچ دن سے وہ صرف طاقت کے استعمال کا ہے, چاہے وہ فورسز افغانستان میں ہم نے استعمال کی ہے, چاہے ہم نے شمالی وزیرستان میں اور چاہے مختلف علاقوں میں ڈسٹرکٹس میں جا کر ہم نے کاروائیاں کی ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو کاروائیاں ہیں. لیکن اب اس نیریٹو کے کانٹیکسٹ میں جو بیانیاں کے طور پر جو کام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے, میرا سوال وہ ہے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیوں کر نہیں ہو پا رہا, اس کو کون سا فورم ہے جو اس کو اکاؤنٹیبل کرے گا, اور وہ کرنا تھا پرائم منسٹر نے کہ چاروں صوبائی حکومتیں کس طرح سے اس معاملے میں پرفارم کر رہی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب تو خود اس وقت جو ہے وہ پناما کیس میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی بقا کا اس وقت مسئلہ ہے, تو جو کام ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہو رہا, اور اس کا فائدہ تو بہرحال ٹیررسٹ فورسز یا انتہا پسند جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر یاسا, ایک بات یہ اور بتائیے کہ میونخ کانفرنس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ٹیررزم تھا وہ ایک بڑا اہم ٹاپک تھا, خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جب ٹیررزم کی بات آتی ہے تو مسلمان اس سے ایسوسیٹڈ نظر آتے ہیں, خاص طور پر پاکستان میں دیکھ لیجئے طالبان, القاعدہ, آئی ایس, اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ چھائے ہوئے دہشت گردی کے حوالے سے مسلمان نظر آتے ہیں اور اسلام کو اس سلسلے میں انوالو کیا جاتا ہے؟
اب وہ تو بیسیکلی ایک درست بات نہیں ہے کہ آپ ایک پورے ریلیجن کو انوالو کریں, مگر ایک بات وہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو انتہا پسندی اور ٹیررزم کے حوالے سے جو ریسنٹ جو ویو چل رہا ہے اس میں تو بہت سارے لوگ اسلام کے نام پہ تو یہ کر رہے ہیں, اور گرچہ پھر بہت سارے ان کے مقابلے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, دانشور ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, جو ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو عمل کرد ہے, ان کے جو کام ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک کا واسطہ نہیں, وہ تو دونوں طرف سے چل رہا ہے. اور اس طرح کا کہ اگر یہ کہے کہ مغربی ممالک میں ان کے جو انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں, دانشور ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں, ان سب کی رائے میں جو ہے وہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں پولیٹیکل ایلیمنٹ سے جو اس ایشو کو دوسرے انداز میں بھی یوز کرتے ہیں. اور ایک المیہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے جو آخر جتنے واقعات ٹیررزم کے ہوئے ہیں, اسپیشلی یورپ میں, کہیں کسی سیرین کا ہاتھ نکلتا ہے اس میں, کہیں کسی افغان کا ہاتھ نکلتا ہے, کہیں کسی بیچارے پاکستانی کو بھی پھنسنا پڑتا ہے, اور اسی طرح تو یہ تو واقعات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ہم میں, اور ان کا جو بیسک علاج بھی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے مغربی ممالک مل کے جو ہے وہ یہ جو انتہا پسندی جو اسلامی دنیا میں چل رہا ہے, جو یہ جو موج ایجاد ہوا ہے, وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلامی اقدار کو جس طرح کے وہ ہیں اس طرح پروموٹ کریں, اور قطعی طور پر سارے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں, اسلامی مکاتب, وہ قطعی طور پر بولڈ طریقے سے اٹھیں اور کہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے, اور یہ سارے جو ہیں یہ گروپس ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب اگر اس طرح ہم کہیں کہ ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے صرف مسلمانوں کے خلاف, اس طرح بھی تو نہیں ہے, لیکن وہ بہر صورت اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان میں بہت سارے لوگوں نے بار بار یہ باتیں ایڈمٹ کی.
اچھا بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. سلمان عابد صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں جو بات ابھی ڈاکٹر یاسا کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے مذہبی اسکالرس ہیں, ہماری مسجدیں, ہمارے محراب جو ہیں, وہاں سے ان کے خلاف ایک مؤثر آواز کیوں نہیں بلند کی جاتی, اور دوسرے ان کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو چوک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟
دیکھیے دو, یہ بہت پروفیسر صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے, میں آپ سے بالکل ان کی تائید کرتے ہوئے تھوڑا سی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر جو پرسپشن اس وقت مسلم دنیا کے بارے میں ڈیولپ ہوا کہ شاید ٹیررزم کے ساتھ جب ان کو جوڑتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں مسلم تحریکیں ہیں, اسلامی تحریکیں ہیں, وہ بھی وہ نیریٹو وہ ڈیولپ نہیں کر سکیں جو اس وقت اس مسلم دنیا کی ضرورت ہے. مثلا طاقت کا استعمال اور اسلحے کے استعمال کی بنیاد پر ریاستوں پہ قبضہ کرنے کا جو عمل تھا, یا امریکی ایکشنز کے اوپر ہم ایک جسٹیفیکیشن نوٹ دیں کہ کیونکہ امریکہ اس طرح سے کر رہا ہے اس کے رد عمل کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے, ہمارے یہاں بہت سی اسلامی تحریکوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجلس کی بیسس کی بجائے اگر ہم انسٹیٹیوشن پہ دیکھیں تو اسلامی تحریکوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں کر سکے. آپ کی او آئی سی اس میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکی. آپ کے ہاں بہت سی اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ ملیٹنسی پہ بلیو کرتی رہیں. آپ کے ہاں بہت سے لوگ ووٹ بینک کی پالیٹکس کرتے رہے. تو ایک عجیب قسم کی کنفیوژن رہی اسلامی تحریکوں کے اندر بھی. اس کا فائدہ پھر ان مسلم جو انتہا پسند عناصر ہیں انہوں نے اٹھایا ہے. ایک کانٹیکسٹ تو یہ ہے. اب آپ نے فائنینشیل کانٹیکسٹ کی بات کی ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں مذہب کے نام پر جو ہے نا فلنتھراپی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہمارے یہاں جہاد کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنا بھی بہت آسان کام ہے, لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے اندر بھی ایک ایموشنل پن جو ہم نے ڈیولپ کیا اس سے ان کی ایک فائنینشیل. اب اس کو دیکھنے کی ضرورت تو وفاقی اور صوبائی حکومتیں یا ریاست کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ٹیررسٹ فورسز کہاں سے پیسے جنریٹ کر رہی ہیں, کہاں سے یہ لاجسٹک سپورٹ لے رہی ہیں, کہاں سے ان کو کمیونیکیشن سپورٹ مل رہی ہے, کون کون ان کے کولیبریٹر ہیں, کون کون ان کے فیسلیٹیٹر ہیں, کون کون ان کے پارٹنرز ہیں. ان سب چیزوں کی نگرانی جو ہے ایک مربوط قسم کی حکمرانی کا نظام کر سکتا ہے نا. لیکن اگر حکمرانی کے نظام میں ہی ان کے سپورٹر موجود ہوں گے, وہی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہوں گے, وہی ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنسز کریں گے, وہی ان کے ساتھ حکومتیں بنائیں گے, تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے ان کو تو پھر ہم ایک قسم کا اسٹرینتھن کر رہے ہیں نا. اور یہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جتنی حکومتیں بنتی رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور بہت سی جماعتیں ان تمام تنظیموں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں پولیٹیکل الائنسز کر کے, الیکٹورل الائنسز کر کے اقتدار میں آئی ہیں نا. تو ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور ایک واضح پالیسی اپنانی ہوگی کہ جناب یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی. ان کی کڑی اور ان کے خاص طور پہ دیکھیے مدارس کی بات کی گئی تھی. اچھا ان کے ہاں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, بھرتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے سارے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جہاں پر ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کی اسلامی تحریکوں کو کم از کم ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں ملیٹنسی اسلام کے نام پر کی جائے گی, اصلے کی بنیاد پر کی جائے گی, طاقت کی بنیاد پہ کی جائے گی, اس کا اسلام.
ڈاکٹر یاسا, ایک آخری سوال آپ سے میرا, میرے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ ہے. یہ بتائیے کہ کیا اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ عالم اسلام اور اس کے جو لیڈرز ہیں, خاص طور پر مذہبی رہنما جو ہیں, اسلامک اسکالرز جو ہیں, مسجدیں جو ہیں, محراب جو ہیں, وہاں سے ان باتوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے مؤثر طور پر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے؟
بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو بنیادی کام ہے یہی ہے جو اسلامی ممالک ہیں, جیسے کچھ ان میں سے جو ہے وہ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ ایک گروپ مظلوم ہے تو دوسرا گروپ مظلوم ہے, ایک ٹیررسٹ ہے تو دوسرا ٹیررسٹ نہیں ہے. وہ اپنے نیشنل وہ جو آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے اس طرح انالائز کرتے ہیں, جبکہ ٹیررسٹ ڈیفائنڈ ہے سیریا میں, افغانستان میں, پاکستان میں, سب ڈیفائنڈ ہے. سارے مذاہب کے لوگوں کو, سارے حکومتوں کو جو انسانی اقدار پر جو جن کا عقیدہ ہے, جو ان ریئل سینس اسلامی اقدار پہ عقیدہ رکھتے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے, مسجد سے لے کر کوئی بھی حکومتی ادارہ ہو, سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر ریجنل لیول پہ, گلوبل لیول پر اس بڑے جو ویو چل رہا ہے ٹیررزم کا اور اسلام کے نام پہ, اس کے خلاف کھڑے ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا اور جناب سلمان عابد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور شہناز نفیس, اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.